الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کی دوسرے باب کی فصل نمبر 7 میں نیک اعمال کے 8 فائدے بیان فرمائے ہیں. یعنی جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، نیک اعمال اختیار کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو 8 قسم کے فائدے عطا فرمائیں گے، اور عمل کرنے والے کو یہ عظیم فوائد اور منافع دنیا کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے. اور قرآن کریم میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے وہ اٹل اور قطعی ہے، اس لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ نیک اعمال کے دنیا میں جو بڑے بڑے فائدے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں. ان 8 فائدوں میں سے 6 فائدے پہلے بیان ہو چکے ہیں، پہلے میں وہ مختصرا ذکر کر دوں تاکہ تازہ ہو جائیں، پھر جو فوائد باقی ہیں ان کی قدرے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. نیک کام کرنے سے اور اچھے اچھے اعمال اختیار کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اس کے باغات میں، اس کی فصلوں میں، اور اس کی روزی میں غیر معمولی برکت عطا فرمائے، اور یہ دنیا کا عظیم فائدہ ہے جس سے انسان دنیا کے اندر سکون اور چین، آرام اور راحت سے رہتا ہے. روزے کی تنگی انسان کو پریشان کرتی ہے، اور روزے کے اندر فراخی اور کشادگی اطمینان کا باعث ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے سے، جس نے اپنی زندگی کے مقصد نیک کاموں کو کرنا بنا لیا ہے اور اپنے آپ گناہوں سے بچانے کا اہتمام شروع کر دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، آفات کو، بلیات کو، مصائب کو، حادثات و سانحات کو دور فرما دیں گے، اور یہ اس دنیا کی زندگی کا بہت بڑا مسئلے کا حل ہے۔ کیونکہ جو بھی دنیا میں آتا ہے، بہرحال یہاں کے حالات اللہ پاک نے ایسے بنائے ہیں کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہی ہے۔ ان سے بچنے کا ایک بہترین راستہ اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ بس تم میری تابعداری میں لگے رہو، میری عبادت کرو، میری فرمانبرداری کرو، نیک کام کرو، تو میں تم سے بلاؤں کو دور کر دوں گا، مصیبتوں کو رفع کر دوں گا، آفتوں کو دور کر دوں گا۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دلوں کو قوی اور مضبوط فرما دیتے ہیں، اور اپنی معیت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ معیت کے معنی ہمراہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ہر مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یا دشمنوں سے مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دل ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ ان کو باوجود ظاہری طور پر تعداد میں کم ہونے کے اور اسلحہ اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کم تر ہونے کے فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر آدمی کا جسم بھی کمزور ہو، دل بھی کمزور ہو، تو تھوڑا سا صدمہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ ناقابل برداشت ہو کر کے ہارٹ فیل ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو نیک کاموں میں لگا رہے گا، اچھے اچھے کام کرتا رہے گا، تو اس کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کو قوی فرما دیں گے، اور جب دل قوی ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے رنج و غم بھی آدمی کے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات بھی پیش آ جائیں تو آدمی اس کے اندر ہمت نہیں ہارتا اور حوصلہ نہیں ہارتا، اور پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ہمراہی بھی حاصل ہو تو کوئی غمی نہیں۔ تو ایک یہ بھی نیک کاموں کا عظیم فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے، وہ ہے فرشتوں کی ہمراہی اور ان کی معیت حاصل ہو جانا، کہ نیک آدمی کے ساتھ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں اور وہ اس کے دل کو تھامے رکھتے ہیں اور اس کے قلب کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی اس کی ہمت قوی رہتی ہے اور مضبوط رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل کو مضبوط کرنا اور دل کو قوی کرنا، یہ تیسرا فائدہ ہے۔ فرشتوں کا اس کے ساتھ ہونا اور اس کی مدد کرنا، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، فاسق سے فاسق لوگ بھی ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے اور ظالم سے ظالم لوگ بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ان بندوں کو جو نیک کاموں کے کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نیک کام کرنے والے کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ان گنت اور بے شمار درجات ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو بندہ دنیا میں ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتا رہتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، تو اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرب اس کو زیادہ سے زیادہ نصیب ہونے لگتا ہے. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے اور نفلی عبادت میں لگا رہتا ہے, جیسے جیسے لگا رہتا ہے ویسے ویسے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے اور درجات بلند ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اس سے محبت کرنے لگتے. اب ہم کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہاں, ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اور عنایت ہے, اور محض اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے کہ ہم جیسے نالائق اور کسی شمار میں نہ ہونے والے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرے. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے یہ فائدہ بھی بہرحال اپنی تابعداری کرنے والوں کو دیا ہے کہ جو بندہ یا جو بندی اس دنیا کے اندر اخلاص سے شریعت کے مطابق, بس یہ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں, ایک تو عمل کرنے میں نیک کام کرنے میں اخلاص ہو, چاہے وہ نفل عبادت ہو, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ کوئی اور عبادت ہو, یا بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو, یا جائز معاملات ہوں, یا حسن اخلاق ہو, یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب کو اخلاص سے کرے, کسی سے بھی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی اور نیت نہ ہو, یہ اخلاص ہے. دوسرے جو عمل بھی کرے وہ شریعت کے عین مطابق کرے, جس کا آسان طریقہ یہ کہ علماء سے پوچھ کر کرے, اہل فتویٰ حضرات سے معلوم کرے, معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرے, تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جوں جوں عمل کرتا جاتا ہے, جوں جوں اچھے اچھے کام کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ مقرب ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں, اور بندہ برابر دنیا میں نیک کام کر رہا ہوتا ہے, نفلی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے, اور برابر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جبریل میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ محبت جو ہے اس کی اطلاع باقی تین فرشتوں کو بھی کر دیتے ہیں, وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب تمام فرشتوں کے سردار چار فرشتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. پھر یہ چاروں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بندے سے جو دنیا میں ہے اور نیک کام کر رہا ہے محبت فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ بندہ پھر مزید عبادت کرتا رہتا ہے اور نیک کام کرتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت ساتویں آسمان کے تمام فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ محبت چھٹے آسمان والوں میں منتقل ہوتی ہے, پھر منتقل ہوتے ہوتے آخر دنیا والے آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ محبت ڈال دیتے ہیں, اور یہ سارے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی عبادت گزار اور فرما بردار مخلوق ہے, سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اندازہ کرو کتنا بڑا انعام ہے کہ فرشتے ایک نہیں, دو نہیں, اربوں کھربوں ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی اس بندی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یہاں دنیا میں تابع داری فرما برداری کرنے لگتا ہے اور نیک کام کرنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر یہ محبت جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ اتاری جاتی ہے, اور زمین پر جو مخلوق آباد ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں, حالانکہ کسی کی ان دو حالانکہ ان میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی برادری بھی نہیں ہے, کوئی خاندان بھی نہیں ہے, کوئی کاروباری تعلق بھی نہیں ہے, کوئی ملازمت کا واسطہ بھی نہیں ہے, مگر خود بخود کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے, اور اس کے نیک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے اللہ والا ہونے کی وجہ سے ہے, نام سنتے ہی اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے, اور آدمی ان کے لیے دعا کرنے لگتا ہے. جیسا آپ نے دیکھو کتنے اللہ والے ہیں جو ہمارے علم میں, وہ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, وہ ان تمام نیک بندوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں, نیک کاموں میں مشغول ہیں, ان کو وہ دعائیں دیتے ہیں. تو پھر روئے زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ پھر یہ محبت سمندر کے جانوروں کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے, پھر سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی ہیں. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا, یہ انسان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کے ہم محتاج ہیں. اگر صرف ہماری نسبت سے یہ چیز مل جاتی تب بھی کم نہیں تھی, مگر یہ دیکھو کہ جو آدمی دنیا میں اچھے اچھے کام کرے گا, برے کاموں سے بچائے گا, تو خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی نیک کام کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں, کیسے زبان ہماری اور ان کی ایک ہو یا نہ ہو, رنگ روپ ایک ہو یا نہ ہو, محبت ان سے محبت ہوتی, دل میں قدرتی طور پر محبت آتی. تو جہاں محبت حاصل ہوتی ہے, اور یہ اس فصل کا ساتواں اور آٹھواں فائدہ ہے, اسی طرح اس کا درجہ ہی بلند ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ اسے چاہیں گے ایسے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا. درجے کے بلند ہونے کو ذرا اس سے سمجھیں جو دوسری حدیث میں اس کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا میں کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں, ساری زمین میں وہ گھومتے رہتے ہیں, اور وہ مجالس ذکر تلاش کرتے رہتے ہیں, یعنی ایسی مجلس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. اب چاہے وہاں پر ذکر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا ہو, کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی مجلس ذکر ہے. اسی کے حکم میں دیگر مجلسیں بھی ہیں, جیسے قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے, یا حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے, یا واضح نصیحت ہو رہی ہے, یا کوئی اور مسائل, دین کے مسائل کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے, سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے, مذاکرہ اور تکرار ہو رہا ہے, یہ سب مجالس ذکر ہے. تو جب کسی فرشتے کو گھومتے گھومتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسی کوئی مجلس ذکر مل جاتی ہے, تو وہ فوراً وہیں بیٹھ جاتا ہے اور آواز دے کر کے اپنے ان ساتھیوں کو ہی بلاتا ہے جو دنیا کے دوسرے حصوں میں کسی ایسی مجلس ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں, ان کو بھی آواز دیتا ہے کہ یہاں آ جاؤ, جس مجلس کو آپ تلاش کر رہے ہو تو یہاں ہے. چنانچہ وہ فرشتے جو زمین کے اندر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور مجالس ذکر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آہستہ 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 وہاں آ کر کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس مجلس ذکر کو اور ذکر کرنے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور چونکہ فرشتے بہت زیادہ ہیں, اس لیے چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتے ہیں, اور ان کے پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اڑتے بھی ہیں, اور اتنے تیز اڑتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہ, اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چلے جاتے ہیں. لہذا وہ جب چاروں طرف سے جگہ ختم ہو جاتی ہے تو اوپر تلے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر, پھر تیسرے کے اوپر, چوتھے, پانچویں کے اوپر, پانچویں کے اوپر چھٹا, اس طرح سے ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. نیچے یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بھائی تم کہاں ہو, کیا کہاں سے آئے ہو, کیا کر رہے ہو. تو بتاتے ہیں کہ اللہ آپ نے جس مجلس ذکر کے متعلق آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہ ہمیں ملی ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں بھائی وہ کیا کر رہے تھے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دریافت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور ان کی مہربانی ہے. پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے, تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, یعنی آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے, آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے, آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے, آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے. اگر وہ دیکھ لیں تو یا اللہ پھر اس سے بھی زیادہ وہ آپ کا ذکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. تو میں انہیں جنت دیکھی ہے؟ ہاں جنت دیکھی تو نہیں ہے. اگر دیکھ لیں تو یا اللہ جتنا آپ مانگ رہے ہیں اس سے بھی 100 گنا زیادہ مانگیں. کسی لیے کہ جنت کی نعمت دیکھنے کے بعد کسی سے بھی نہ رہا جائے گا کہ وہ آپ سے نہ مانگے, وہ تو اور زیادہ مانگیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے فرشتے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی تو نہیں ہے. کہا اگر دیکھ لیں تو؟ فرمائے اس سے بھی زیادہ وہ آپ سے پناہ مانگیں اور دوزخ سے آپ کی پناہ چاہیں, اس سے بھی زیادہ آپ کی پناہ مانگیں گے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, یا اللہ ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہم سے تو آپ کسی نعمت کا حق ادا ہوتا نہیں ہے, لہذا آپ ہمیں معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہنا. حالانکہ اللہ پاک کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, مگر وہ مہربان بہت ہیں, اس لیے فرشتوں کہتے ہیں تم گواہ رہنا کہ جو کچھ وہ مانگ رہے تھے وہ میں نے ان کو دے دی, یعنی جنت, اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے یعنی دوزخ, اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی, اور جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے وہ میں نے بخش دیے. جب یہ زبردست اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نظر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس مجلس ذکر میں ایک بندہ ایسے بھی تھا جو ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, وہ ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آیا, وہ تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا اور تھکا ہارا تھا, تو اس نے سوچا کہ اب میں کہاں آرام کروں, اکیلا میں کہاں لیٹوں, اچھا نہیں لگے گا. وہ بھی انہیں کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ بھائی یہ ذکر کر رہے ہیں ذکر کرتے رہیں گے, میں اپنے بیٹھے بیٹھے آرام کر لوں گا اور جو میری تھکن ہے وہ دور ہو جائے گی اور تھوڑی دیر سستا لوں گا. تو کیا آپ نے اس کو بھی بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی, اس کو بھی دوزخ سے بری کر دیا اور اسے بھی جنت عطا فرما دی؟ فرمایا ہاں, اس کو بھی بخش دیا اور اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو بھی دوزخ سے بری کر دیا اور جنت عطا فرما دی. اور حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں اس کے اندر کہ ہم نے یہ ایسے کیا اس لیے کیا کہ جو ہمارا ذکر کرنے والے ہیں نا یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ ایسے محبوب ہیں کہ ہم الجلسا اولا یشقا جلیسوم, کہ یہ جو ہمارا ذکر کرنے والے ہیں یہ ایسے ہمارے پیارے ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ ان کے پاس جو بھی بیٹھ جائے وہ محروم نہیں ہوتا ہے, لہذا وہ بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو اگرچہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا لیکن جب ان کی مجلس میں آ گیا تو جو ہم نے ان کو دیا اس کو بھی دے دیا. ابھی ان سے یہ ہے دیکھو درجات کی بلندی, ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر فرشتے محبت کرتے ہیں, پھر روئے زمین کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتی ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس طرح ان پر انعامات کی بارش فرماتے ہیں. تو یہ سب نیک کاموں کے بدلے میں ہے, اگر نیک کام کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک عمل یاد آیا کہ بازار میں جانے کی مشہور دعا ہے کہ جو آدمی بازار سے گزرے چاہے اس کا ارادہ خریدنے کا ہو یا نہ ہو, خالی بازار سے گزرے اور گزرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پڑھنے پہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 لاکھ درجے بلند کرتے ہیں اس کے. تو دیکھو نیکی کتنی ظاہراً چھوٹی سی ہے لیکن ثواب کتنا ہے, بس آدمی اخلاص سے پڑھے, بس اخلاص سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت ہے, اور بغیر اخلاص کے بے شمار نیکیاں بھی ہوں تو بیکار ہیں, یعنی ان کا کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اجر نہیں ہے. تو نیک کاموں کا ایک فائدہ حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائیں گے. تو درجے کا بلند ہونا یہ بھی نیک اعمال کا فائدہ ہے, اور یہ درجات کا بلند ہونا یہ آخرت میں بہت کام آئے گا، آخرت میں بہت کام آئے گا، کیونکہ جن کے درجات بلند ہوں گے وہ بڑے عالی شان اور بڑے اونچے اونچے مقامات پر فائز ہوں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت کے تحت جو سورہ واقعہ کے اندر ہے کہ اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، قیامت جو یقیناً آنے والی ہے اس میں حالت یہ ہوگی کہ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ تو اس کی تشریح میں ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن عجیب غریب مناظر سامنے آئیں گے، جس میں سے ایک منظر یہ بھی آئے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، دنیا میں بڑی ان کی شہرت تھی، بڑا ان کا چرچا تھا، یہ تھا وہ تھا، قیامت کے دن کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اس کا درجہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو جاننے والا پہچاننے والا بھی نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن انتہائی پستی کے اندر ہوگا۔ تو یہ قیامت دنیا میں بہت سے بلند درجات والوں کو، جو دنیاوی اعتبار سے بلند ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے مشہور و معروف ہوں گے، لیکن آخرت میں یہ قیامت ان کو بالکل پست اور ذلیل و خوار کر دے گی، جیسے کفار و مشرکین چاہے دنیا میں کتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو جائیں، آخرت میں انتہا درجے کے ذلیل و خوار ہوں گے۔ یا تکبر کرنے والے کہ دنیا میں چاہے کتنے ان کا نام روشن ہو اور کتنے ہی خدمت خلق کرنے والے ہوں یا کسی ملک کے سربراہ ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن تکبر کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی ذلت کا یہ حال ہوگا کہ وہ باریک چونٹی کی طرح ہوں گے، اور وہ باریک چونٹی بھی پیروں کے نیچے مسلی جائے گی اور پسی جائے گی، اور مریں گے نہیں، بس پستے رہیں گے اور رسوا اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں ان کا چرچا تھا، آخرت میں ایسے ذلیل اور ایسے پست ہو جائیں گے، یہ قیامت کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اور کہیں ایسا بھی ہوگا جب اس کے الٹ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی ان کو ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، وہ کسی کو سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا، کہیں وہ رشتہ کریں تو کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کی، مگر وہ تھے مخلص، شریعت کے پابند، اللہ تعالیٰ کے تابع دار اور فرما بردار۔ تو دنیا میں تو ان کی ظاہراً کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل ہی گمنام اور بے نام و نشان تھے، لیکن قیامت کے دن وہ اونچے اونچے درجات پر، بلند درجات پر فائز ہوں گے، مشک عنبر کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے محلات کے اندر وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور انہیں دیکھ کر کہ ارے یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، یار یہ تو دنیا کے اندر اسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، یہ بات کرتا تھا کوئی اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں بڑے اونچے مقام پر فائز ہے، یہ رافعہ ہے۔ دیکھو یہ قیامت جو اس کے حق میں بلند کرنے والی ہے، کہ دنیا میں وہ بے حقیقت معلوم ہوتے تھے ظاہراً، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے اور ان کے درجات بڑے بلند تھے، آخر میں وہ قیامت کے دن جناب اپنے اصل مقام پہ فائز ہو گئے، اب لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائیں گے، چاہے دنیا میں کوئی درجہ ظاہراً حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی ممتاز حیثیت ان کو حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اونچے درجات عطا فرمائیں گے۔ اور عام طور پر تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مخلص ہوں، شریعت کے پابند ہوں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی محبت پیدا فرما دیں گے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس کی تفسیر میں ابھی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ لہذا ایک نیک عمل کرنے کا، اچھے اچھے کاموں کا ایک بڑا زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے نیک عمل کرتا رہے تو رفتے رفتے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی رفعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں بھی آیا کہ پھر اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ زمین پر اتار دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقبول بندہ بن جاتا ہے. اور آخری فائدہ اس فصل کے اندر آٹھواں فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو باعث شفا بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو للذین آمنوا هدى و شفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث شفا ہے. تو موجب شفا ہونا یہ بھی شفا سے دو قسم کی شفا مراد ہے، ایک روحانی طور پر شفا اور ایک جسمانی طور پر شفا. قرآن کریم دونوں طرح باعث شفا ہے، یعنی اس پر عمل کر کے، اس پر ایمان لا کر، اس کے مطابق عمل کر کے روحانی شفا آدمی کو حاصل ہوتی ہے. اور اصل قرآن کریم کی شفا یہی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے شفا کا باعث ہے کہ اس سے تمام باطن کے روگ ختم ہو جاتے ہیں، باطنی اور روحانی بیماریاں نکل جاتی ہیں، اور انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعمال تابع داری سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور بندہ گمراہی، ضلالت، بے دینی، فسق و فجور اور دیگر علائشوں سے پاک ہو جاتا. اور پھر اس کے جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات مقدر کیے ہیں نیک عمل کی بدولت، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ حاصل ہو جاتا. اور اللہ پاک نے اس کلام پاک کو اہل ایمان کے لیے جسمانی طور پر بھی باعث شفا بنایا ہے. اس لیے بے شمار جسمانی امراض میں قرآن کریم کا باعث شفا ہونا انتہائی مجرب ہے، انتہائی مجرب ہے. اور بڑی بڑی کتابیں علماء کرام نے اس کے اوپر لکھی ہیں، جس کے اندر یہ آیت فلاں بیماری کے لیے ہے، یہ آیت فلاں بیماری کے لیے، یہ آیت فلاں بیماری کے لیے بھی ہے، اور اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اب اس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے اور تجربے میں ہے کہ بلا شبہ اللہ کلام پڑھ کر کسی پہ دم کر دو تو اس کو فوراً فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک اعمال اختیار کرے گا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ قرآن کریم جس طرح اس کے روحانی طور پر موجب ہدایت ہے، موجب شفا ہے، جسمانی طور پر بھی اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اور ہم دونوں ہی قسم کی شفا کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس قدر بھی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ان تمام فوائد کو جو اس فصل کے اندر حضرت نے بیان فرمائے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، آپ کے احکام پر عمل کرنے کی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، نیک کاموں کو اختیار کرنے کی جو جو فضیلتیں اور جو جو فائدے اور انعامات آپ نے کے کلام پاک میں آپ نے ذکر فرمایا وہ سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے سارے احباب اور تمام سامعین کو اور سامعات کو اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے سب کو عطا فرما. یا اللہ دنیا کے تمام فائدے بھی ہمیں عطا فرما, آخرت کے تمام فوائد اور درجات بھی عطا فرما. یا اللہ ہم تمام درجات کے محتاج ہیں, آخرت کی اور جنت کی ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں, سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب عطا فرما. اور جو قبر میں عذاب ہے, دنیا کے اندر آفات و بلیات ہیں, قبر کے اندر عذاب ہے, محشر کی تکالیف ہیں, دوزخ جو عذاب کی جگہ ہے, اس سے ہمیں اپنی پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ آپ کو حمل جلسہ اولا یشقہ جلیسوم کا واسطہ, ہمیں یا اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرما, اور یا اللہ اپنے غضب سے بچانا, اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھنا, گناہوں کے وبال سے محفوظ رکھنا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما. مرتے دم تک یا اللہ نیک کاموں میں لگنے کی توفیق دینا, مرتے دم تک اچھے اچھے کاموں کی توفیق دینا, ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, ہمارے ہمارے متعلقین میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو صحت عطا فرما, ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين.
درس قران.com www.darsquran.com